وتوكلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو، عزیزو اور بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، چند دن گزر گئے، اس مہینے کی مناسبت سے ہر جگہ سیرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے، جمعوں کے خطبات میں بھی، دوسرے موقعوں پر بھی لکھا بھی جائے گا، بولا بھی جائے گا، سارا مہینہ اسی تذکرے کے ساتھ معمول رہے گا. اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آج اسی حوالے سے ایک ابتدائی گفتگو کروں، پھر ہر جمعے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس پر کہتا رہوں گا. ابتدائی گفتگو میں ایک دو باتیں آج اس خطبے میں عرض کرنی ہیں کہ اس میں تو کوئی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑا اثاثہ اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ہم اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مانتے ہیں. اللہ کو معبود ماننے والی اور بھی قومیں ہیں، اس کی ذات پر یقین رکھنے والے اور مذاہب بھی ہیں، لیکن جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا ہے جو محمد الرسول اللہ کا خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، جس نے آپ پر آخری کتاب اتاری. اگر حضور کو درمیان سے نکال دیا جائے اس واسطے کو، اس حوالے کی نفی کر دی جائے، تو پھر اللہ کی ذات پر اعتماد اور اعتقاد اور اس کا یقین اور اس کا تصور، آپ قرآن کریم کو اور حضور کی تعلیمات کو الگ کر دیں تو کہیں آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے خدا کی ذات کے بعد، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ رسول اللہ کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس سرمایے کو بہت حد تک ذوق پہنچا ہے کہ جتنا عزیز یہ سرمایہ تھا اور ہونا چاہیے، دلوں کی وہ کیفیتیں اب نہیں رہیں. یہی وجہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا، تو مسلمانوں کو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بھولی بسری یاد تازہ ہو گئی ہے، اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے حضور کا تذکرہ بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر حضور کی ذات سے تعلق وہی ہوتا جو مسلمان کا پھر حقیقت تھا اور جو ہونا چاہیے, تو پھر سچی بات یہ ہے کہ یہ تذکرہ کسی مہینے کا محتاج نہیں تھا. صحابہ ان کے بعد تابعین, تبع تابعین, بلکہ صدیوں تک مسلمان اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ ربیع الاول کا مہینہ کب آئے اور کب ہم حضور کی یاد کریں. ان کا کوئی وقت, کوئی لمحہ ان کا اور کوئی مہینہ وہ اس ذکر سے کبھی خالی نہیں ہوتا. وہ اقبال نے دوسرے حوالے سے بات کہی لیکن اس حوالے سے بھی صحیح ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے, تبھی مل کر وہ نغمہ بنتا ہے. تو یہ نغمہ کسی موسم کا پابند نہیں تھا. مسلمان اس انتظار میں کبھی نہیں رہتے تھے کہ سیرت کی تقریریں تب کریں گے جب حضور کے پیدائش کا دن آئے, وہ مہینہ ربیع الاول کا آئے. اس لحاظ سے میں نے کہا کہ اس تصور کو, اس اثاثے کو بہت نقصان پہنچا کہ اب ہم ان کی یاد کرتے ہیں تو سال کے بعد اس مہینے, اور یہ مہینہ جب گزر جاتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا, پھر ہم بھول جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑا جو نقصان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یاد اس سطح پہ آ گئی ہے جس سطح پر قومی لیڈروں کی یاد ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈروں کی سال بسال برسیاں منائی جاتی ہیں, ان کے کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کی یاد کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ دی جاتی ہیں, اور اگلے دن ان کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ قومی سطح پر اس قومی لیڈر نے ہم پر جو احسان کیا تھا تو ہم نے اس احسان کا حق ادا کر دیا. اب اگر حضور کی برسی منانی ہے سال بسال, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی حضور کو سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا جو سطح عام قومی لیڈروں کی, عام بابا قوموں کی ہوتی ہے. تو جو قوم کا بابا سمجھ لیا جاتا ہے, چاہے وہ قائد اعظم ہو, چاہے وہ اتاترک ہو, اور چاہے وہ کوئی اور ہو, مختلف قوموں کے مختلف لوگ ہیں جو بابا قوم سمجھ جاتے ہیں, تو جو سطح ان کی ہے نا, اگر اس سطح پر لا کر حضور کو کھڑا کر دیا جائے تو اس سے بڑی گستاخی اور کوئی نہیں ہو سکتی, اور یہ ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کیا کہ اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے کئی حوالوں سے. تو یہ دوسرا حوالہ ہے نقصان کا کہ ہم نے حضور کو اس بلند سطح سے لا کر بہت پست سطح پر کھڑا کر دیا ہے, اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ شاید یہی سطح ہے حضور کی, اور اس حوالے سال بسال یاد کر لیا جائے تو کافی. لیکن صحابہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی لمحہ, کوئی موقع حضور کی یاد سے خالی نہیں ہوتا. البتہ ان کے یاد کرنے کا انداز ہم سے بالکل جدا تھا. وہ اس طرح یاد نہیں کرتے تھے حضور کو کہ ایک محفل منعقد کی جائے, اس میں نعتیں پڑھی جائیں, اس میں سیرت پہ تقریریں کی جائیں, اس کے بعد شیرینی کھلائی جائے, کچھ کھائی جائے, اور پھر گھروں کو چل دیا جائے, سمجھ لیا جائے کہ بات ختم ہو گئی. وہ اس طرح نہیں کرتے, بلکہ ان کو تو بار بار پر ہر لمحے کوئی نہ کوئی بہانہ ہاتھ آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد حضور کا تذکرہ بھی ہوتا تھا, اور کچھ دوسرے حوالے تھے اور دوسرے طریقے تھے جس طرح وہ حضور کو یاد کرتے تھے. ایک صحابی ہیں جن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں نے ایک کجاوہ خریدا ہے اپنی اونٹنی کے لیے, اگر تم میرے ساتھ مدد کرو, اٹھا کے میرے گھر پہنچا دو تو بڑا ممنون ہوں گا. وہ کہنے لگے کہ جناب مجھے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن میری ایک شرط ہے. آپ اندازہ سے فرمائیں کہ وہ یاد کس طرح کرتے تھے حضور کو. کہا میری ایک گزارش ہے, آپ وہ بڑی آسانی سے پوری کر سکتے ہیں, میری اس گزارش کو آپ قبول فرما دیں. آپ کا حکم مجھے بسرو تو سب بسرو چکی قبول ہوگا, میں وہ کروں گا جو آپ فرما رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری گزارش صرف اتنی ہے کہ حضور کی زندگی کے بیشتر لمحات ایسے ہیں اور بیشتر واقعات ایسے ہیں کہ جن کو ایک سے زیادہ آدمیوں نے دیکھا, اور ان کو بیان کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, اس لیے جب ہمیں تشنگی کا احساس ہوتا ہے تو ہم اس میں سے کسی نہ کسی بات چلے جاتے ہیں, لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس کو آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہ حضور سفر ہجرت پر گھر سے کیسے نکلے, غار خور میں کیسے داخل ہوئے, وہاں تین راتیں کیسے کٹی, پھر پورا راستہ کیسے گزرا, اس کے تنہا راوی آپ ہی ہیں, تنہا گواہ آپ ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں سے میں نے وہ سفر ہجرت کا واقعہ سنا ہے, جی چاہتا ہے کہ آپ کی زبان سے بھی سنو. اگر آپ مجھے حضور کا وہ تذکرہ کرنا میرے سامنے پسند فرمائے تو میں بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ چلتا ہوں, وہاں چل کے آپ کی خدمت میں بیٹھوں گا, اور پھر یہ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کوئی واقعہ ہو دنیا بھر کا, وہ اس میں سے حضور کے تذکرے کے لیے کوئی تقریب پیدا کر لیتے تھے, اور پھر اس حوالے سے حضور کا تذکرہ, حضور کی یاد, حضور کا ذکر ہوتا رہتا. اب سفر ہجرت ایک بہت اہم واقعہ ہے حضور کی زندگی کا, اور اس میں
بے شمار حکمتیں ہیں دین کی، ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے مسائل وابستہ ہیں۔ اس صحابی نے معمولی سے ایک واقعے کو بہانہ بنا کر ان پوری حکمتوں کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے، اور وہ بھی اس ذات عزیز کی زبان سے کہ جس سے زیادہ سچا اور جس سے زیادہ مسترد زبان ظاہر ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، کہا کہ ان سے سنوں تاکہ وہ حکمت دین کی میں جان سکوں، صرف واقعہ سننا منظور نہ تھا آپ کی۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے مشہور ہے کہ جن صحابہ کو سنت پیغمبر سے ہر درجہ لگا ہوتا، یوں تو کوئی صحابی دوسرے سے پیچھے نہیں رہتا تھا، لیکن وہ صحابہ ایسے ہیں جو حضور کی ذات میں فنا ہو کے رہ گئے، ان میں ایک عبداللہ بن عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کے صاحبزادے، کہ جن کا حضور کے ساتھ والہانہ تعلق کا عالم یہ تھا کہ جب آخری حج لارے ایک ہی حج فرمایا حضور نے، اور عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ تھے، جن کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں وہی حج ہے حضور نے جو نبوت کی یعنی جو ہجرت کے بعد کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کہ حضور کے ساتھ حج کیا وہ آخری حج حضرت عبداللہ بن عمر نے، اور پھر حضور کے انتقال کے بعد، میں ذمہ داری سے تو نہیں کہتا، میرے خیال ہے تقریباً ہر سال ہی وہ حج کے لیے تشریف لاتے تھے، انہوں نے جتنے حج بھی کیے ہیں اپنی زندگی میں حضور کے انتقال پر ملال کے بعد، ان میں سے ہر حج میں لوگوں نے بالالتزام یہ بات دیکھی کہ لوگ تو اس طرح حج کرنے جاتے تھے، مثلا مدینے کے رہنے والے لوگ مدینے سے احرام باندھ کے نکلے، مکے گئے اور مراد کے حج ادا کیے اس طریقے سے جیسے حضور نے صحابہ کو تعلیم دی تھی، پھر واپس آ گئے۔ لیکن عبداللہ بن عمر حج کا حج عجیب شان لیے ہوئے ہوتا تھا کہ جب گھر سے احرام باندھ کے نکلنے لگتے تھے تو ان کو خوب معلوم تھا کہ حضور نے احرام کس طرح کے کپڑے کا باندھا تھا، ان کو خوب یاد تھا کہ حضور نے خوشبو لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی، اور لگائی تھی تو کس طرح کی لگائی تھی۔ حضور دیر عثمان علی پر پہنچے تھے تو وہاں اگر حضور نے غسل فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا، اور غسل فرمایا تھا تو کتنے پانی سے فرمایا تھا، وہاں حضور نے دو نفل پڑھے تھے اور اس کے بعد حضور کیا پڑھتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہوئے تھے، ان کو ایک ایک لمحہ یاد تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ راستے میں کتنی جگہ آپ نے منزلیں کی، کتنی جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، کہاں آپ نے رفع حاجت کی، کہاں آپ پیشاب کے لیے بیٹھے، کہاں آپ نے وضو فرمایا، کہاں آپ نے غسل کیا، اور کہاں آپ نے نوافل پڑھے، کہاں آپ نے بعض پیغمبروں کو دیکھا، کہاں حضور کے معجزات کا مشاہدہ کیا گیا، ان میں سے ایک ایک بات کا تذکرہ ہوتا تھا اور ایک ایک بات حضرت عبداللہ بن عمر کو یاد ہوتی تھی۔ اب لوگ تو جاتے تھے اللہ سے کچھ اللہ کے سامنے گڑگڑانے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، مناف کے حج ادا کرنے کے لیے، اور عبداللہ بن عمر اس شان سے جاتے تھے کہ ساتھ ساتھ حج بھی ہوتا تھا اور حضور کی سیرت کا ایک ایک ورق الٹا بھی جاتا تھا، حضور کا تذکرہ بھی زندہ رہتا تھا۔ حتیٰ کہ اس حال میں اس فنا سے رسول آدمی کو دیکھا گیا کہ ایک درخت اس کی ٹہنی لٹک رہی ہے لیکن وہ اتنی اونچی ہے کہ عبداللہ بن عمر اس کے نیچے سے گزرے تو کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کا سر چھو جائے، لیکن وہ اس سے جب گزرنے لگے ہیں تو سر جھکا کے گزرے، تو لوگوں نے تعجب سے کہا کہ عبداللہ آپ کا سر اتنا لمبا تو نہیں ہے کہ آپ کا سر جھکانا پڑے، تو آپ نے سر کیوں جھکایا؟ تو فرمایا جب میں نے حج کیا تھا حضرت کے ساتھ تو حضور کا سر چونکہ لمبا تھا، حضور نے یہاں سر جھکایا تھا، تو میں نے معمول بنا لیا ہے کہ جب یہاں سے گزروں گا سر جھکا کے گزروں گا۔ تو کہنا یہ کہ ان کا انداز اور تھا حضور کی یاد کرنے کا، وہ باتوں میں کوئی تقریب پیدا کر لیتے تھے، کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے تھے، اور پھر قدم قدم پر ان کو حضور کی یاد ستاتی اور حضور کا تذکرہ ہوتا تھا۔ لیکن ایک حوالہ ان کو یہاں، ایک طریقہ، یہ تو دو باتیں میں نے کہی، تیسری بات یہ کہہ دیجیے کہ تیسرا طریقہ اور تھا ان کا یاد کرنے کا، اور اس لحاظ سے ہم اس قدر کہیں دامن ہیں کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اس حوالے سے ہم کبھی بھول کر بھی ہم حضور کو یاد نہیں کرتے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ باقی یاد کرنے کی اگر صورتیں نہ بھی ہوتی اور یہ صورت زندہ رہتی تو حضور ہمارے رگ و پے میں سمائے رہتے، ہمیں کبھی وقتاً فوقتاً کبھی بہانے سے ان کو یاد کرنے کی نوبت نہ آتی۔ یہ ان کا یاد کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اب میں اس کے بارے میں چند باتیں کہتا ہوں۔ کسی اور حوالے سے یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اس حوالے سے آج اب میں بیان کر رہا ہوں کہ تقریباً 10 صحابہ جن میں حضرت علی شیر خدا بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بعد دوسرے لوگ بھی ہیں، 10 صحابہ تقریباً بڑے بڑے، وہ اکٹھے ہو گئے حضرت حفصہ کی خدمت میں گئے، جو ام المومنین بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی بھی ہیں۔ یہ دور ہے فاروق اعظم کی خلافت کا، جا کر 10 آدمیوں نے یہ سفارش کی کہ ام المومنین آپ کا بڑا تعلق ہے امیر المومنین سے فاروق اعظم سے، کہ آپ حضور کی زوجہ محترمہ ہونے کے لحاظ سے ان کے لیے واجب اور احترام ہے، اور بیٹی ہونے کے لحاظ سے ان کی شفقت آپ پر واجب ہے، تو احترام اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی بات کہیں گے تو وہ رد نہیں کریں گے، اس لیے ہم یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کر سکے، آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ اگر بیت مسلمانوں کے بیت المال سے اپنے کھانے پینے کے لیے تھوڑا سا کسادگی کے ساتھ بھی لے لیں گے تو مسلمانوں کا بیت المال کو نقصان نہیں ہو جائے گا، خدا کے لیے کم از کم دو وقت کھانا تو کھا لیا کیجیے، کبھی تو پیٹ بھر کے کھا لیا کریں، لوگ تو عیش کر رہے ہیں آپ کی خلافت میں اور اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کبھی دو وقت کیا ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، اور آپ کا گوڑا چٹا رنگ سرخ و سفید چہرہ وہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے اور چہرہ اندر کو دھنسا جا رہا ہے، خدا کے لیے کچھ تو اپنی صحت کا خیال کریں، کہا یہ آپ سفارش کریں فاروق اعظم سے کہ اگر ان کی صحت جواب دے گئی تو امت کی صحت جواب دے جائے گی، خدا کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ دھیان دے۔ فاروق اعظم معمول کے مطابق رات کو ازواج مطہرات کو سلام کرنے آیا کرتے تھے، اپنے معمول کے مطابق آئے تو سفتا نے کہا کہ میرے پاس آپ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں یہ پیغام دیا تھا، تو میں بھی سفارش کرتی ہوں، ہم سب سفارش کرتی ہیں کہ خدا کے لیے اپنی صحت کا کچھ خیال کریں۔ اب دیکھیں یاد کیسے ہوتی تھی حضور کی، آپ نے کہا بیٹی کیا تم مجھے بتا سکو گی وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے نام نہ بتانا، بڑا دبدبا تھا فاروق کا، فرمانے لگے کہ بیٹی اگر تم مجھے ان کے نام بتا دیتی تو میں مار مار کے ان کے چہرے بگاڑ دیتا، کیا نہ مجھے دنیا کی طرف بلانے کے لیے آئے، مجھے امت کے لیے رہنما بننا ہے، ایک مثال قائم کرنی ہے، اور وہ چاہتے ہیں میں دنیا داری کر کے دکھاؤں لوگوں۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے کہ جس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس میں کیا حکمتیں تھیں، لیکن جو بات میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، فرمایا بیٹی ذرا یہ مجھے بتاؤ کہ حضور کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، تو مجھے فکر پڑ گئی ہے نا تم سب کو میری کہ میں پیٹ بھر کے کھاتا نہیں ہوں، میں پرتکلف کھانا نہیں کھاتا، میں اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا، تم سب گواہ ہو تم نے حضور کی زندگی دیکھی ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ حضور کھانا کیسا کھاتے تھے، کیا حضور دونوں وقت کھاتے تھے، کیا حضور پیٹ بھر کے کھایا کرتے تھے، کیا حضور نے کبھی آٹے کی یا میدے کی روٹی کھائی، حضور نے کیا چھنا ہوا آٹا کبھی کھایا تھا، کیا حضور نے واقعی گوشت میں گھی دال ڈال کر اور بھون بھون کر بھنا ہوا سالن کبھی استعمال کیا، اور پھر کبھی زندگی میں تمہاری موجودگی میں حضور نے کبھی دو وقت کھانا کھایا تھا، اگر تو حضور نے ایسا کیا تھا تو میں بھی شوق سے ایسا کرنا چاہتا ہوں کروں گا، لیکن اگر حضور نے ایسا نہیں کیا تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں حضور کی یاد کو مہم کر دوں، ان کا اس میں سے ہاتھ اٹھا دوں، میں تو وہی طریقہ اختیار کروں گا جو مجھ سے پہلے جانے والوں نے اختیار کیا، یہی طریقہ صدیق اکبر کا تھا اور یہی طریقہ حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ازواج مطہرات میں حضور کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات تازہ کرنے شروع کیے، بتانا شروع کیا کہ کبھی پوری زندگی میں حضور نے دو وقت کھانا نہیں کھایا۔ مجھ سے ایک دن ایک صاحب پوچھنے لگے کہ سنا ہے کہ حضور دوپہر کا کھانا بڑے معمول سے کھاتے تھے اور اس لیے اس کے بعد حضور آرام بھی فرماتے تھے، اور اس کے پہلے حضور ناشتہ کیسے کرتے تھے، تو میں نے کہا بھلے آدمی حضور نے تو زندگی بھر کبھی دو وقت کھانا نہیں کھایا تو ناشتہ حضور نے کہاں سے کرنا تھا، وہ اس طرح یاد کرتے تھے حضور کو کہ ایک زیادہ محترم آنے اس طرح حضور کے واقعات بیان کرنے شروع کیے کہ حضرت عمر فاروق حضور کے تذکرے سے اس وقت فارغ ہو کے اٹھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی، رات ساری گزر گئی حضور کی یاد میں باتیں ہوتی رہی اور حضرت عمر فاروق زارو قطار ہوتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کو پیاس لگی پانی مانگا تو آپ کو شربت پیش کیا گیا، اور شربت کیا تھا کہ شہد پانی میں گھول دیا گیا تھا، شہد ملا کر پانی بنا دیا گیا، یعنی پانی میں شہد ڈالا گیا تھا اس سے شربت تیار ہو گیا، جب وہ پکڑ کے پینے لگے اور دیکھا یہ تو شربت ہے تو زمین پر رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ باتوں ایسی کچھ رونے کی نہ تھی، آپ نے پانی مانگا آپ کو شربت دیا گیا، اس میں رونے کی کیا بات، پوچھا گیا کہ امیر المومنین کیا بات ہوئی، ہم سمجھے نہیں، آپ کس بات پر روئے؟ فرمایا ایک دن میں حضور کے پاس بیٹھا تھا اور حضور نماز میں مشغول تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے حضور کسی چیز کو دور کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں اپنے ہاتھ. کہا حضور نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا حضور ہم تو کوئی چیز نہیں دیکھ رہے تھے، آپ کس چیز کو ہٹا رہے؟ فرمایا میرے سامنے بن سمر کے دنیا آئی تھی، دنیا میرے سامنے بن سمر کی آئی تاکہ مجھے اپنی طرف بلا سکے، مجھے للچا سکے. کہا میں نے دنیا کو دھکے دے کے ایک طرف ہٹایا کہ تو مجھے شکار نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر میں تو دنیا کے جال سے بچ گیا، میری امت نہیں بچے گی. کہا یہ جو تم نے پانی کے بدلے مجھے شہد ملا، پانی پلانے لگے تو تم نے مجھے شربت پیش کیا، تو مجھے وہ حضور کا واقعہ یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں تو بچ گیا دنیا سے، تم نہیں بچو گے اس سے، تو یہ دنیا ہی تو ہے جو تم میرے سامنے پیش کر رہے. کہ پانی کے بدلے اگر آدمی شربت پینے لگے تو اس کا مطلب یہ ضرورت سے آگے قدم بڑھ کر تکلفات میں داخل ہوگی. کہا یہی تو دنیا کی سرحد شروع ہوتی، تو مجھے حضور کی وہ احتیاط یاد آئی تو میں رونے لگا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے رسول کو بتایا تھا ہمیں بھی محفوظ رکھا. یہ تھا حضور کا تذکرہ، یہ تھی حضور کی یاد. اس طرح قدم قدم پر حضور یاد آتے تھے کہ جب معمولی سا واقعہ یاد پیش آیا فوراً اس حوالے سے حضور کا واقعہ پیش آ گیا، تو اب باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، گھنٹے گزر رہے ہیں، پہر صرف ہو رہے اور حضور کی یاد میں باتیں کی جا رہی ہیں، حضور کا تذکرہ چھڑا ہوا. اور عمر فاروق اپنے دور خلافت میں اپنی نگرانی میں حج کروا رہے، دیکھا کہ ایک آدمی بھنگوے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے طواف کر رہا، مٹیالے سے رنگ کے کپڑے، اور وہ کپڑے خاص کر ایک رنگ میں رنگے جاتے تھے جو درخت کے پتوں سے تیار کیا جاتا تھا، غالب میں کھجور کے پتوں سے، لیکن اس کے نام میں ایک عجیب کراہت تھی، اس کو بولو اوجار کہا جاتا تھا، نہیں اونٹنی کا پیشاب. اب نام اس کے خدائی نے یہ کیوں پڑ گیا تھا، تو اس نام سے کراہت محسوس کی فاروق اعظم نے اور فرمایا کہ یہ جس رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے طواف کر رہا ہے یہ شخص، میں حج کے بعد حکم نکالوں گا کہ کوئی آدمی اس رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنا کرے. ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، عرض کیا کہ فاروق اعظم یہ ظلم نہ کیجیے گا، ایسا نہ کر گزریے. انہوں نے کہا کیا بات؟ کہا اس رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے میں نے ایک دفعہ حضور کو خود دیکھا، کہ کم از کم ایک دفعہ کا میں شاہد ہوں کہ حضور نے اس رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں. ہو سکتا ہے دوسرا صاحب بال کو اور موجود نہ ہو، ورنہ حضور عام طور پر دوسرے رنگ کے یا سفید کپڑے پہنتے تھے، تو ضرورت کے مطابق حضور نے پہنے، تو حضور کا پہننا جواز تو بن گیا نا، سند جواز ہے. اب جب سند جواز موجود ہے تو آپ اس کو روک کیسے سکتے؟ اب جیسے ہی فاروق اعظم کو یہ معلوم ہوا کہ حضور نے ایسا کام کیا ہے، اس طرح کپڑے پہنے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حال غیر ہو گیا فاروق اعظم کا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، چہرے کا رنگ پھٹ پڑ گیا، رو رو کے ہچکی بن گئی، اور بار بار اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ تو نے مجھے ہلاکت سے بچا دیا، اگر میں حضور کے فعل کے بعد بھی اس کی ممنوع ہونے کا حکم جاری کر دیتا تو میں تو برباد ہو جاتا. اب اس کے بعد حضور کا تذکرہ تھا، حضور کی باتیں تھیں، بار بار ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا، حضور کو اس حوالے سے یاد کیا جا رہا تھا جو زندگی کا حوالہ کہا جانا چاہیے. یہ طریقہ تھا حضور کو یاد کرنے، یعنی میں قدم قدم پر آگے بڑھتا ہوا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طریقے اور تھے حضور کو یاد کرنے کے. ہم نے ایک ہی طریقہ بنایا کہ حضور کی یاد میں نہ پہنگا جلوس نکالو، چراغا کرو. میں کہتا ہوں سب کچھ کرو، کسی بات سے میں نہیں ہو، لیکن خدا کے لیے بات تو مت بھولو کہ اگر آپ کا کوئی کام حضور کی سنت کے خلاف ہے تو یہ حضور کی یاد نہیں، یہ تو شیطان کی یاد ہے. بس اتنی سی بات کہ آدم کی حیثیت ایک مذہبی لیڈر کی نہیں ہے کہ صرف ان کے کارنامہ پر فخر کیا جائے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہیں جن کا قدم اٹھا دینے کے بعد قدم رکھ دینا گناہ ہو جاتا. اگر وہ کسی بات سے روک دیتے ہیں تو وہ کرنا گناہ، کسی بات کا حکم دے دیتے ہیں تو اس سے رکنا گناہ ہو جاتا. ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، ان کا کیا ہوا ہر کام سند جواب بن جاتا ہے، ان کی پسند و ناپسند امت کی تقدیر بن جاتی ہے۔ جب ان کی یہ حیثیت ہے، صرف ان کا تذکرہ کر دینا تو کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے رگ و پیشہ میں، رگ و پے میں سما جائے اور میرا ہر عمل ان کی دلیل ٹھہرے، اور ان کی دلیل آ جانے کے بعد پھر میں اپنے اعمال میں کوئی تبدیلی کبھی نہ کر سکوں، کیونکہ وہ اسوہ حسنہ، وہ ایک آئیڈیل ہے تمہارا۔ اب اگر انہوں نے فضول خرچی کو حرام ٹھہرایا ہے، اور آپ جانتے ہیں حرام ٹھہرایا، کہا لا تو بس درو، فضول خرچی مت کرو، ولا تصرفو، اسراف اور فضول خرچی مت کرو، الا المبذرین کان اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یعنی جو فضول خرچی کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ شیطان کے کنبے میں ایک بھائی کا اضافہ ہو گیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ امت کی بنیادی ضرورتوں کی موجودگی کے باوجود بازاروں میں بے تحاشا کرایہ کرنا، بازاروں میں مصنوعی ستون کھڑے کر کے ان کو ملبوس کرنا، پہاڑیوں پر ہزاروں روپے اڑا دینا، ننگے بیچارے بازاروں میں گھومتے پھرے ان کو نہ پوچھنا، اور اپنے دیواروں کو، اپنی چھتوں کو نہ جانے کس کے چیز کو لباس پہناتے پھرنا، اگر یہ فضول خرچی ہے اور یقیناً ہے، تو پھر سوچ لیجئے آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ جلوس نکالتے ہیں، اس میں نمازیں کھا جاتے ہیں، غضب خدا کا، یعنی وہ نماز جس کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، جس کے بارے میں فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کا تارک بن جاتا ہے وہ کفر کا کام کرتا ہے، یعنی جس نے ترک الصلاۃ کو کفر کہا، اور جو دنیا سے جاتا ہوا آخری جو دو نصیحتیں چھوڑ گیا، ان میں غریبوں کی دیکھ بھال، ایک محتاج لوگوں کی دیکھ بھال، اپنے دس نگر لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس سے پہلے نماز کی پابندی کا حکم دیا تھا، کیا صلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے محتاج لوگوں کو دیکھ بھال میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ یہ دو حکم دینے کے بعد حضور اللہ کے پاس چلے گا، یہ آخری بات ہے جو حضور کی زبان سے نکلی۔ اب جیسے نماز کی اس قدر تاکید فرمائی ہو، ذرا اندازہ فرمائیے کہ اسی نو کے نام پر جلوس نکلے اور اس میں ظہر عصر مغرب کی نمازیں پی جائے، نمازوں کا نقصان ہو جائے، تو کیا ہم یہ حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ حضور کی یاد ہو رہی ہے؟ یہ تو شیطان کی یاد ہو رہی ہے۔ یعنی غریبوں کے گھروں میں ایک ہنڈا نہ جلے اور آپ کروڑوں روپیہ کرانے پر برباد کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر طریق کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جنازہ آیا، اور یہ معمول تھا حضور کا، یہ تو واقعہ ایسا پیش آ گیا جیسے میں سنا رہا ہوں اسے، ورنہ حضور کا معمول یہی تھا کہ حضور جنازے کے لیے آگے بڑھے اور صرف پیچھے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ لوگوں، اس مرنے والے نے کسی کا قرض تو نہیں ادا کرنا، کسی کا حق تو نہیں ادا کرنا، کسی آدمی کا حق اور قرض تو اس کے ذمے نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ مقروض مرا ہے اور لوگوں کا قرض اس کے ذمے ہے جو یہ ادا نہیں کر سکا۔ فرمایا تم میں سے کوئی ادا کرے گا؟ کوئی ذمہ داری لیتا؟ اب اس وقت لوگوں کا جو حال تھا کہ نانے شبینہ کے محتاج تھے تمام صحابہ، پیٹ پر پتھر باندھ کے گزارا ہوتا تھا، اب ظاہر کوئی اس قابل نہ تھا کہ ذمہ داری لے سکتا، تو جب کوئی نہ بولا تو حضور نے قدم پیچھے ہٹایا، فرمایا محمد کبھی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھ لو، تم میں سے کوئی پڑھا دے، لیکن میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اگر تم میں سے اس کی ذمہ داری لے تو میں جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ مقروض کا جنازہ کبھی اللہ کے نبی نہیں پڑھایا کرتا۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کسی کا حق اگر میرے اور آپ کے ذمے ہے، یا کوئی آدمی بیچارہ مقروض بن رہا ہے، ہمیں اس کی تو فکر نہ ہو جس کی شفاعت حضور بھی نہیں کریں گے، اور ہمیں فکر ہو صرف گلی کوچوں میں چراغاں کرنے کی، ہمیں جھونپڑیاں کھڑے کرنے کی اور عجیب و غریب تماشے رکھانے کی۔ کاش ہم اتنا ہی کبھی کر گزرے کہ جس اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ یا اللہ مجھے ایک وقت کھانے کو دینا،